بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على أدائهم وعلى أدائهم إلى يوم لقاء الله خوف بعد فيات سمع مخيم بحث معاذر دنبال ابن تيمية
بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مہینے کے بعد یا کچھ دن کم تر تین مہینے بحث معاد کا سلسلہ دوبارہ جہاں سے چھوڑ دیا تھا وہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے
ہیں
بحث معاد میں ہم بہت سارے مراحل کو طے کر کے روز محشر تک پہنچ گئے تھے اور قیام قیامت تک پہنچ گئے تھے یہاں تک کہ قیامت میں گواہوں سے متعلق جو بحث ہے وہ بھی ہو چکی تھی
شہادت رو ہم معنی کرده یادتون باشه چون این اگر فراموش بکنید
قیامت میں کچھ چیزیں شہادت دیں گی انسان کی کارکردگی پر شہادت کے کیا معنی ہیں اس کو بیان کیا تھا ایسا نہ ہو کہ آپ اسے بھلائیں کسی کو بھلائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا
بشاہد اگر بخواد بر ظاہر شہادت بے دہت بے ظاہر رو دیده بشه بر قلب بخواد شهادت بده به دهاته بر قلب بشه بر خطورات مخفی تر از قلب هم بخواد شهادت بده باید بر نیت ها باید دهاته داشته باشه وگرنه معنا نداره شما
یه بات ہو چکی تھی که شهادت فرع ہے پہلے یعنی شہادت دینے سے پہلے علم ہونا چاہیے اس عمل کے اوپر جس کی گواہی دی جا رہی ہے آگاہی اطلاع ہونی چاہیے اس بنا پر اگر ظاہر عمل کی گواہی دینی ہو تو ظاہر عمل پر آگاہی ہونی چاہیے باطن پر اگر اطلاع گواہی دینی ہو تو باطن کا علم ہونا چاہیے آگاہی ہونی چاہیے خطورات قلبی جو بالکل مخفی ہیں ان کی گواہی دینی ہوں تو ان کا بھی علم اور ان کی آگاہی بھی ہونی چاہیے ورنہ گواہی کیا معنی رکھتا ہے
خب ما گفتیم تقریبا هفت دست شاهد
داریم عرض کر دیا گیا کہ کتنی چیزیں ہیں یا گواہ کی کتنی قسمیں ہیں کتنے گروہ ہیں بیان کیا گیا سات
شہادت انبیاء ائمہ
انبیاء اور ائمہ علیہ السلام شاہد ہیں
شہادت ملائکت اللہ رحمۃ الانسان
ملائکت اللہ شاہد ہیں
شہادت اعضاء و جوارح
انسان کے اپنے اعضاء و جوارح شاہد ہیں
تا رسیدیم به شہادت زمان و مکان در قیامت
اور جس زمانے میں ہم رہے ہیں جس مقام میں اور جس جگہ پر ہم نے کوئی عمل انجام دیا ہے اچھا یا برا وہ مقام بھی وہ ٹائم بھی یعنی ٹائم اینڈ پلیس دونوں انسان کی کارکردگی کے گواہ ہیں
خب تحمل شہادت برے بر احاطت برے بر ادراک چجور قدر
یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ سب 6-7 قسم کے گواہ گواہی دیں گے. گواہی دینے کے معنی یہ ہیں کہ آگہی انہیں ہے, اور آگاہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ادراک رکھتے ہیں. ایک چیز اگر ادراک ہی نہ رکھتی ہو تو وہ آگاہ کیسے ہو سکتی ہے, اور آگاہ ہی نہ ہو تو پھر گواہی کیسے دے سکتی ہے.
ہم گفتیم کہ همه موجودات در عالم دارای یک شعور هست, منتها شعور بعدا مرموزه بعدا غیر مرموزه, بعدا ما ها درک میکنیم بعدا درک میکنیم.
اس بحث کے ذیل میں بیان ہو چکا کہ موجودات عالم شعور رکھتے ہیں, منتہا شعور کی قسمیں ہیں. بعض شعورات ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شعور رکھتے ہیں, لیکن بعض شعورات ایسے ہیں کہ ہم لاشعور ہیں ان کے شعور رکھنے کے بارے میں, ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ شعور رکھتے ہیں, ورنہ وہ اپنی جگہ پر شعور تو رکھتے ہیں.
آیات و روایات بعدا حدث برداری از حقایق نمیدن.
خب سوال یہ ہے کہ اگر ہم لاشعور ہیں ان کے شعور رکھنے سے, تو پھر ان کے شعور رکھنے کا علم ہمیں کہاں سے ہوا؟ ہاں آیات اور روایات نے ان کے شعور رکھنے کے بارے میں ہمیں بتا دیا, انہوں نے پردہ برداری کی ہے, ورنہ پتہ نہ چلتا.
برای توضیح و تبیین مسئله ما رسیده بودیم به روایاتی راجع به حجر الاسود.
اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے ہم نے مختلف چیزیں بیان کی تھی, اور سلسلہ کلام حجر الاسود تک پہنچا تھا.
مقداری راجع به حجر حرف زدیم, گفتیم روایت شو بعدا
دادیم. آه بالکل یاد آیا, حجر الاسود کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور بتا دیا تھا کہ اس سلسلے میں حجر الاسود کے حوالے سے جو روایات ہیں ان روایات کی گفتگو بعد میں ہوگی, وہ بعد اب آ گیا.
خب اما اگر بخواہیم حالا روایات رو بکن خودش یکی دو جلسه از ما وقت میگیره. پس پنج نمیخوانی.
آپ فرماتے ہیں کہ اب اگر حجر اسود کے حوالے سے جو روایات ہیں ان روایات کو ہم بیان کرنا چاہیں تو ایک دو جلسے تو اس میں چاہیے.
اجمالا براتون بگم کہ خود حجر میاد شهادت میده اجمال اون روایات,
لیکن ان روایات میں جو کچھ ہے اس کا ماحصل یہ ہے, اس کو اگر سمرائز کر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حجر اسود بے قیامت کے دن اس کے پاس جو حاجی گئے ہیں اور جس طرح سے گئے ہیں جن نیتوں کے ساتھ گئے ہیں ان کی گواہی حجر اسود دے دے گا.
یہ روایت بےگنا بے انصافی اس طرح, ان حجر اولش سیاہ نبود.
اس حجر کے حوالے سے ایک روایت ہے وہ بیان کروں کہ اس روایت میں اس طرح سے ہے کہ یہ حجر پہلے اسود نہیں تھا,
بلی بے واسطے یہ لمس اہل معصیت وہ رنگ انچنینی پیدا کرد. اجمالا
اس روایت کو آغا نے جو ذکر کیا ہے اس میں بھی عنایت ہے, ہم توجہ رکھیں. بعض اہل معصیت کے چھونے کی وجہ سے, اہل معصیت کے اس حجر کو چھونے کی وجہ سے حجر پر یہ تاثیر ہو گئی ہے کہ اس کا رنگ کالا ہو گیا. غور فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان کا عمل یعنی عالم تکوین میں اثر انداز ہوتا ہے.
اصل ما ایک استاد داریم در شاید 16 سال
درس. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد ہیں ام میں, ان کے درس خارج میں 16 سال شریک رہا ہوں.
از مراجع بزرگوار
اس وقت وہ عظیم المرتبہ مراجع میں سے ہیں,
آیت اللہ وحید خراسانی,
حضرت آیت اللہ وحید خراسانی.
چون میخوام یه حرفی بزنم, ایشون میفرمودن آقایی بود در مشهد، حامیزای بلدای گلپایی دارم.
وہ فرماتے تھے کہ مشہد میں ایک بزرگوار تھے آقا مرزا حبیب اللہ گلپائی گانی.
خب ایشون میفرمودن آقای خدمت ایشون مارگزیده رو می آوردن دست می کشید، عقرب گزیده رو می آوردن دست می کشید. ایشون خودشون خود من دو سال نوکری بکردم.
آقای وحید فرماتے تھے کہ میں نے دو سال اس آقا کی شیخ مرزا حبیب اللہ گلپایگانی کی نوکری کی ہے، یہ ان کی اپنی تعبیر، یعنی میں ان کا نوکر بن کے رہا ان کی خدمت میں. پھر وہ بزرگوار فرماتے تھے کہ وہ ایسے تھے کہ اگر کسی کو سانپ نے ڈسا ہو تو اس کے پاس لے جاتے تھے لوگ، وہ اپنا ہاتھ پھیرتا تھا ختم ظاہر. کسی کو اگر بچھو نے ڈنگ مارا ہو تو وہ ہاتھ لگاتے تھے اور اس کا زہر ختم ہوتا تھا. دیکھیں اس جملے میں بھی دقت کریں، وہاں حجر اسود پر اہل معاصی نے ہاتھ رکھا وہ کالا ہو گیا، یہاں ایک بزرگوار ایسے ہیں کہ زہر پر ہاتھ رکھے تو زہر ختم. آقا وحید نقل فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ خود آئے وحید نے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں مسیحائی کہاں سے آ گئی، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عمل مسیحائی ہے.
گفتگو 50 سال اول کسی که داخل حرم آقا علی بن مسدد شد من بودم.
ان باتوں پر توجہ رکھنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ 50 سال تک میں نے ایک عمل انجام دیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضرت امام رضا کا دروازہ کھلا ہو، میں پہلے ان کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کے بعد طلوع فجر ہوتی تھی، اور طلوع فجر کے بعد دروازہ کھلتا تھا تو سب سے پہلے داخل ہونے والا میں. اب تو الحمدللہ حرم حضرت امام رضا ہمیشہ کھلا ہے، اس زمانے میں بند ہوتا تھا حرم حضرت امام، تو صبح صبح کھلتا تھا والفجر میں یا قبل الفجر. تو وہ کہتا تھا کہ میں اس وقت، یعنی وہاں پر ہوتا تھا دروازے پہ، جب بھی دروازہ کھلے سب سے پہلا فرد.
مریض شدم سخت، ایشون میگه من بردن بیمارستان، وقت تشرف رسید گفتم آقا 50 سال من دارم تحت بیمارستان.
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیمار ہوا اور اس بیماری میں مجھے بیماری ہسپتال لے گئے اور ہاسپٹل میں بستری کر دیا گیا، مجھے ایڈمٹ ہوا. اور وہ وقت آ گیا کہ جس وقت میں حضرت کے حضور میں ہوتا تھا، جب وہ وقت آ گیا تو بے چین ہو گیا، تڑپنے لگا، اور وہیں سے میں متوسل ہوا کہ آقا ہر روز تو میں اس وقت آپ کی خدمت میں ہوتا تھا. آج پہلی مرتبہ 50 سال میں
شاہین رو گفتم، یہ مرتبہ دیدم اصلا ہوا عوض شد، من در بیمارستان نیستم، در یہ باقی هست.
تو جب میں اس طرح سے اپنے امام سے راز و نیاز کرنے لگا اور متوسل ہو گیا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا فضا تبدیل ہو گئی.
اینا واسطه نمی کنه یا ایت الله بایی از خود ایشون نامده منم در آمده واسطه نمی کنه.
اور ایسا کہ میں ایک باغ میں ہوں، ہاسپٹل نہیں ہے، باغ میں
یہ تخت اونجا گذاشتم، آقا علی ابن مسدد روی تخت نشستم.
اس باغ میں ایک تخت ہے اور حضرت علی ابن مسدد اس تخت پہ تشریف فرما ہے.
دو تاقه یک گلی تعبیر آئی اون شاخه ولی فرمود دو تاقه گل چیدم.
وہ فرماتے ہیں آئے وحید کہ حضرت نے ہاتھ بڑھا دیا اور دو گلاب کی شاخیں, فارسی میں عموماً شاخ کہتے ہیں لیکن یہ حضرت آئے وحید جو ہے وہ طاقہ کا لفظ استعمال کیا, دو طاقہ یہ گل یعنی دو گلاب کی شاخیں مجھے پکڑا دیں, وہاں سے پکڑ کے مجھے دے
دیں. از آقا گرفتم حال عوض شد دیدم تو بیمارستان.
وہ ان دو شاخوں پہ میں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا میں دوبارہ ہاسپٹل میں تھا اور وہ باغ نہیں تھا. دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اچھی طرح توجہ. میں نے ادھر گلاب کے شاخوں کو ہاتھ لگایا, ہاسپٹل میں تھا, بیماری نہیں تھی.
ادھوں کے بعد اور ان دستی کے دو تاقے کے گول از دست حضرت گرفته به پشت را کشیدم. سرطانی را دست کشیده بود.
وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کتنے تاثیر و تاثر کیا ہے, جن شاخوں کو حضرت نے پکڑ کے آوائے وحید وہ آئے مرزا حبیب اللہ گلپائے گانی کو تھما دیا ہے. ظاہراً آوائے مرزا حبیب اللہ گلپائے گانی کا ہاتھ امام رضا کے ہاتھ کو نہیں لگا ہے, ان شاخوں کو لگا ہے. پھر اس شاخ کو انہوں نے پکڑا ہے اور یہ بیماری برطرف, نہ صرف اپنی بیماری برطرف بلکہ دوسروں کی بیماری بھی برطرف کرنے کی صلاحیت اس میں آ گئی. اب زہر جن کے وجود میں سانپ کا زہر یا بچھو کا زہر ہو وہ ختم, اور ظاہراً کینسر کے مریض جو لا علاج ہوتے تھے ان کے لیے بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کا مرض برطرف ہوتا تھا.
گفتم
برا
ہم یہ جملے آخر کلام میں عرض کنم, ایشون محمد ضیف الله فرمود ولی اواخر اثر این دست کم شده.
آقا مرزا حبیب الله فرماتے تھے کہ ان اس آخری عمر میں میری یہ بوت جو میرے ہاتھ میں تھی کہ جس کو میں لگاتا تھا برطرف ہوتی تھی بیماری, اس میں کمی آئی.
چرا؟ چون با بعضی از اہل معاصی مصافحت کرد.
کیوں اس کی اس قوت میں کمی آئی ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ اس لیے کہ بعض گناہگاروں کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں پھر گناہگاروں کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کی تاثیر کم, وہاں وہ شاخ گلاب کو ہاتھ لگا تو یہ آسمان تک پہنچنا, یہاں پھر کسی گناہگار سے ہاتھ ملانے کا نتیجہ اس کا اثر کم ہونا.
خلاصہ این کہ دست گناہگار تو اون دست ہم کہ میرا ساتھ
دیکھ رہے ہیں, گناہگار کا ہاتھ اگر
حجر الاسود سیاہ ہوشے
حجر الاسود کو لگ جائے تو کالا ہوتا ہے. مرزا حبیب اللہ گلپائے گانی کے ہاتھ کو لگ جائے اس کی تاثیر میں کمی آتی ہے.
اینا اثرات آدم گناہ
خواہ در این عالم. یعنی خود اسی واقعے کے اندر کئی سبق ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس عالم میں گناہگار انسان کا ہاتھ لگے صرف تو اس ہاتھ لگنے کا اثر اس عالم میں یہ ہے.
پس بریم از سر اصل مطلب, بریم سر اصل زمان و مکان شهادت.
اصل بحث حادثه نجایی که زمان و مکان انسان کی کارکردگی کے گواہ ہیں.
یہ سوره در قرآن هست, سوره زلزال معروف است
که
همان همان داره.
قرآن مجید میں جو ایک سورہ ہے سورہ زلزال شاید بہت سارے مومنین کو ہے سن لو.
اذا زلزلت الارض زلزالا, بیاد بیاور آن زمانی را که زمین به لرزه در
آید. معنی یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالا, جب زمین کو ہلا دیا جائے گا, لرزہ پیدا کیا جائے گا اس میں, اس وقت کو یاد کرو.
و اخرجت الارض اثقالها،
اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب زمین قیمتی چیزوں کو نکال باہر کر دے.
حالا میخوام اثقال رو معنا کنم. تو ذهن ما همین معنی است که آقا کرد، ولی اثقال جمع ثقل نیست، جمع ثقله.
خب
ثقل به اساس البیت گفته میشه.
خیلی جالب. آقا نے فرمایا کہ عموماً یہی ذہن میں آتا ہے کہ جو حقیر میں ترجمہ کیا کہ اثقال ثقل کی جمع، ثقل کی جمع اثقال، اس کے معنی وہی قیمتی چیزیں ہیں. لیکن یہ ثقل کی جمع نہیں ہے، ثقل کی جمع. ثقل کہتے ہیں اساس کو، سامان سفر کو.
متاع اساس البیت، متاع اساس البیت،
متاع زندگی یا اساس کھانا.
اون چی که در این خونه میگذاریم اینا اساس بیت،
جو کچھ ایک گھر میں زندگی کرنے کے لیے سامان رکھے جاتے ہیں.
من و تو در دل زمین، گوش کنید معنا رو، من و تو در دل زمین به نام اعمال قلبی و قالبی چیز رو میگذاریم.
واو.
بله،
هم آپ سینه زمین میں اپنے قلبی اعمال اور قالبی افعال بنا کے رکھ دیتے ہیں. قلبی اعمال یعنی دل کے اعمال، قالبی یعنی اعضاء و جوارح کے، یعنی دل سے کچھ کیے ہوئے اعمال اور اعضاء و جوارح سے بجا لائے ہوئے افعال، وہ ہم انجام دیتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟
ہمیں در دل زمین میمانند.
وہ کہاں جاتے ہیں ہمارے کیے ہوئے اعمال؟ وہ گم نہیں ہوتے ہیں، وہ زمین کے سینے میں محفوظ ہیں.
اثقال جمع ثقل است، ثقل یعنی متاع و اساس البیت، آنچه که دارد بیرون میریزد.
جو کچھ اس گھر کے اندر، زمین کے گھر کے اندر اساس حیات ہیں، ان کو وہ نکال باہر کرے گی
تا خودش رو پاک و خالص کنے، امانتها رو تحویل بده.
زمین کے پاس ہماری کارکردگی امانت ہے، یہ امانت لوٹا کے آزاد ہو جائے گی،
تحویلت میده. ہر چی کردی از خیر و شر ببرم، من میخوام امانت دار خوبی باشم، تحویل میدم.
جس کسی نے جو کچھ بھی کیا ہے، اچھا یا برا، وہ زمین کے پاس امانت ہے، اور یہ زمین ایک دن اپنی اس امانت کو واپس کر کے آزاد ہو جائے گی.
عجب زمین با شعوری، عجب زمین با ادراکی، چقدر امین، چقدر امین.
عجیب شعور اور ادراک رکھنے والی چیز ہے زمین، اور کتنی ہی امین ہے یہ زمین، امانت دار.
بله.
اس کے پاس جو کچھ ہے وہ پورا پورا لوٹا دیتی ہے.
اونجا معلوم میشه کہ این زمین چیه. یوم تبدل الارض غیر الارض. بله. دیگه این زمین نیست بابا، این سراسر شعوره.
یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن کہ جس دن یہ زمین بدل کر کوئی اور زمین بن جائے گی.
حقیر ماہیت ہے،
کوئی اور زمین بن جائے گی، یعنی کیا ہو جائے گی؟ آج یہ ہمیں بے شعور نظر آتی ہے، اس دن پتا چل گیا کہ یہ مکمل شعور ہے.
چرا؟ چرا؟ کچھ کریں بَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، نور خدایی بر این زمین میتابد، او خودش رو نشان میده.
نور خدا اس زمین کے اوپر پڑ جائے گا، اور نور خدا زمین پر پڑنے کی وجہ سے یہ زمین خودنمائی کرے گی، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ نظر آ جائے گی.
خب ملک چی میشه؟ وقال الانسان ما لها، چرا زمین اینطور شده؟ چرا چی شده؟
اور انسان جس زمین سے آشنا تھا، جس زمین کو جانتا تھا، اس زمین کو اس طرح شعور اور ادراک رکھتے ہوئے دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہوا ہے؟
یہ زمین چھین نہ بچے،
یہ بولنے لگی ہے، یہ دکھانے لگی ہے اپنے آپ کو.
وقشیوش یوم ازن تحدث اخبارها، روز
فقط اس دن زمین اپنی خبروں کی حدیث گوئی کرے گی، بیان کرے گی. معلوم ہوتا ہے زمین کے پاس بھی بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری خبریں زمین کے پاس ہیں، اور وہ حوالہ کرے گی
امم گذشته، تاریخ گذشته، همه رو خواهد، افراد، سازمان ها، گروه ها، افراد، تک افراد ها، همه رو خبر میده، جماعت ها، حزب ها، همه چیز.
اسی سطح زمین کے اوپر جن قوموں نے اور جن ملتوں نے، جن گروہوں نے، جن جماعتوں نے جو کچھ کیا ہے، اچھا برا، وہ سب زمین بتا دے گی اس دن، جی میرے سینے پہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. کہ یہ ادراک، یہ مرموز ادراک خدا نے اسے عطا کیا ہے.
ممکنه یکی بگه بابا این یوم ازن تو حدث و اخبار رو یعنی چه؟ این زمین خبرها رو پخش میکنه؟ حدیث میکنه؟
ممکنه کوئی یه کہے کہ یہ قرآن نے بتا تو دیا کہ یہ خبر دے گی زمین، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
چون اینی که دارم این حرف رو میدنم، چون بعضی از برادر آقایون در تفسیر
راہ خراب رکھتا نا، جدرم اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کوئی یہ کہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض آغایوں نے تفسیر میں صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا، صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا.
حدث یحدث تحدیثاً، معنیش این است که بیان کردن، داستان رو گفتن، ذکر نمودن، خبر دادن.
یحدث سے اس کے معنی اگر لغت میں آپ دیکھیں گے تو خبر دینا، داستان بیان کرنا، کہانی سنانا، یہی چیزیں ہیں، حدیث بیان کرنا، یہ ہے.
حدیث کردن آقا، نه غیر از این، چرا راه دیگری میری؟
تو جو حضرات یحدث اخبارها میں لغت کے لحاظ سے جو معنی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ گئے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ اس لغوی اعتبار سے یحدث کا جو معنی ہوتا ہے اس معنی کو کیوں چھوڑ کے کوئی اور معنی کر رہے ہیں؟
بعضی ها گفتن خداوند در او ایجاد صوتی،
بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا یحدث اخبارها، یعنی خدا اس دن زمین میں آواز ایجاد کرے گا، نہ یہ کہ زمین کوئی خبر دے گی.
بابا این صوت خدا میشه نه صوت زمین. اسناد صوت به زمین، اسناد حدیث به زمین غلط میگه.
پھر آئے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ معنی جو بعض مفسرین نے کیا کہ خدا اس دن زمین میں آواز ایجاد کرے گا، تو وہ موجود تو خدا ہی ہوا نا، پس یحدثو کی نسبت خدا کی طرف ہونی چاہیے، زمین کی طرف کیوں ہونی چاہیے، جبکہ آیت میں حدیث کی نسبت زمین کی طرف ہے. یحدثو اخبارها، زمین خبر دے گی. یہ کوئی پیچیدہ تو نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا
خاصا تو نہ
کنے، یہ سب نہیں اتنا بات کسی میں پیچیدہ نہیں ہو گیا.
جوابای بخیلی آبا ایران، جوابای بخیلی آبا.
اچھا خدا توفیق دے انشاءاللہ اگر آپ حضرات تفسیر کی طرف رجوع کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی اور ان کا جواب یہی سے مل گیا.
فرض کنید اگر یه تخصصات کوچیک در فرض کنید دهان کسی بگذارن بالای زبونش بگذارن اون تخصصات کوچیک حرف بزنی الله عرض داده.
اگر کسی کی زبان پر چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھا جائے اور وہ بولنے والا کوئی اور ہو تو کیا وہ ٹیپ ریکارڈر نے بات کی ہے یا اس بولنے والے نے؟ اصل بولنے والا تو پیچھے ہے.
دیکھیں یہ موبائل بزنے انجش موبائل زنگ بزنے آلا زنگ زنگ
یا مثلا کسی کے موبائل سے گھنٹی کی آواز نکلے گھنٹی بجتی ہے نا تو اس کے جیب میں ہے تو جیب میں ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کیا ہے یا موبائل کی آواز وہ تو موبائل کی آواز ہے
وہ تو جی میں این آواز در اختیار این آواز قبول کری پھر صدا والا این ہے
صاحب موبائل کے جیب میں ہے قبول کرتے ہیں صاحب موبائل اس موبائل کا مالک ہے یہ بھی قبول کرتے ہیں لیکن آواز تو موبائل کی ہے.
خب یہ اومده تو حرف میزنه حدیث میکنه بعضی ها که تعجب میکنم ازشون آمدن این حدیث کردن رو گفتن حدیث هر که این بحثه به خودشه حدیث کردن اون رو هر که این بحثه به خودشه.
بعض لوگوں نے یحدثوں کا معنی اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نہ انسان کی طرح زمین بولے گی نہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر چیز کی گویائی اس شے کی مناسبت سے ہے. ہاں
انسان اتنا اپنے زمین ممکن ہے
کہ نہ انسان زبان سے بولتا ہے ایجاد صوت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن زمین ہو سکتا ہے کسی اور طرح سے بولے.
بس مثال میزنم به گربه یه میگم ببین گربه خودش حرف داره من داریم میبینیم من داریم میبینیم اگر گرسنه شوشی یه جو بیسه من اون ماهو میکنه احساس خطر بکنه یه طور دیگه صدا میکنه احساس ترس بکنه یه طور دیگه صدا میکنه بخواد تشکر بکنه یه طور دیگه میگه بابا این چه میگه نه اصلا همینه.
اچھا کہہ رہے ہیں کہ مثلا بلی بھی بولتی ہے گویائی ہے اس کی لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے اور اس کی گویائی ہونا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب بھوکی ہو تو ایک طرح سے اس کی آواز ہوتی ہے اور جب یہ خوشی میں ہو مالک سے خوشحالی کا اظہار کرنا چاہے تشکر کا اظہار کرنا چاہے تو اس وقت بولنے کا انداز کچھ اور ہے خوف زیادہ ہو تو کچھ اور انداز میں بولتی ہے.
میره لب دیوار بچه که پایین با زبون خیلی خوش بشه میگه بیا بردا موضوع باش نگیم
کی؟
گربه دیگه.
بله اگر مثلا بلی کا بچه کهی ایسے خطرناک جگه پر ہو اور بلی پر امن جگه تو اس کو بلاتی ہے کسی اور انداز میں کہ تم گر نہ جاؤ ادھر آ جاؤ.
بعضی از اون بچه میره لب دیوار بخواد بیفته داد میکشه بیو کنار بیفتی یه خب هر زدن گربه همینه دیگه
کبھی کبھی اگر بچہ خطرے میں ہو تو اس خطرے میں ہونے کا اظہار کرتی ہے اس کی ماں کہ تم گر نہ جاؤ کہیں
درست ہے نا زمین حرف زدن گربه اینه که ما میفهمیم که داره تشکر میکنه داره غضب میکنه داره چی میکنه اینه. آقای بزرگوار تو با این مقامه او حرف میزنه به طوری که من بفهمم من که زبون گرها رو نمیدونم در قیامت من که زبون زمین رو نمیدونم در قیامت که تو بیایی اون طور تکمیلی معنا کنی مسئله رو نه بابا تو حد نسو یندقو
خوب توجه رکھیں اچھا نقطه اٹھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر چیز کی اپنی گویائی ہے اپنی مناسبت سے لیکن قیامت کے دن جو زمین خبر دے گی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوگی یا نہ سمجھانے کے لیے یعنی مجھے یعنی فرض کر لیں میں عامل ہوں میں نے کوئی کام کیا زمین پر زمین میرے خلاف گواہی دے رہی ہے یا میرے حق میں گواہی دے رہی ہے میں سمجھوں گا یا نہیں اگر سمجھوں گا تو یہ تو ہر شے کی اپنی گویائی نہیں ہو گئی نا میرے مجھے سمجھانے والی گواہی ہو گئی بلی کی گویائی کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں. اگر نطق کل شے بحسبہ ہی ہو ہر چیز کی گویائی اپنے حساب سے ہو وہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں.
بالکل
وہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں.
یہاں پہ کیا مدم ہے کہ سبھی زیادہ ہم تعجب کر رہا ہوں. خب خلاصش این که یوم ازین تو حدس و اخبارها به ان ربک اولها. حالا اصلا وحی یعنی چه؟ این نکته رو بهتون بگم، این وحی رو معنیش بفهمید. آره چون بعضا میرسه به یه داری وحی چی آقا؟
خوب توجه رو کن. یه زمین اپنی خبروں کی حدیث گوئی کرے گی، یعنی زمین کے پاس جو خبریں ہیں وہ خبریں بیان کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کس طرح حدیث گوئی کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وہ اس لیے کہ تمہارے رب نے اس زمین کو وحی کی ہے. وحی کی ہے، وحی کے کیا معنی ہے یہاں
پر؟ چون بیرونی خیلی نہیں
ہوئے، بدردتوں میں پڑھے بازی آتا ہوں. وحی، حقیقت وحی کیا ہے؟ اور وحی کی کتنے قسمیں ہیں؟
وحی مثلا وحی معناش اینه رساندن بعضی از معانی که باطنی که ملکوتی از عالم ملکوت به عالم ملک معناش اینه.
وحی نه انشاءالله سخت نیه. وحی بعض ایسے معانی جو ملکوتی ہیں ان ملکوتی معانی کو ایک مرموز انداز میں عالم ملک میں بیٹھے ہوئے افراد کے ذہن تک پہنچانے کو وحی کہتے ہیں. ملکوت کے حقائق عالم ملک میں بیٹھے ہوئے انسانوں کے ذہن تک منتقل کرنے کا نام وحی ہے، یہاں تک پہنچا دینا.
حالا ان وحی توسط جبرائیل میشے، گاهی آهار ما که الان نحن نتخذی من ارجبال بیوتا اونم یه معنای ملک بودی داره احیاء ارتقار میده به این.
حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھی یہ ہوتا ہے، جیسے پیغمبر اکرم پر جتنے احکام تشریعی آئے ہیں ان کی وحی اسی طرح ہوئی ہے. اور شہد کی مکھی پر بھی وحی ہوئی ہے، وہ وحی بھی عالم ملکوت کی چیز ہے. یعنی یہ جو شہد کی مکھی جو کچھ کر رہی ہے یہ اسی وحی کی ہدایت کے نتیجے میں کرتی ہے.
پس زمین شہادت بِأَنَّ رَبَّكَ يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. حالا چجور شهادت میده؟ این یه نکته ظریفی بهتون بگم، بس کنید. زمین قله هیمالیا که نمیاد از اعمال من شهادت بده، از اون کوهنوردی که رفته اونبالا از اون شهادت میده. بالکل یادتون باشه.
زمین
ولی این اتاق که الان ما درش نشستیم انتصاب با ما داره، این اتاق بر ما شهادت میده. هر کسی به جایی که منتصب است یا جایی که به کسی منتصب است او شهادت میده.
خوب اچھا نقطہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. زمین اپنی خبریں سنائے گی، یعنی کیا کرے گی؟ یعنی یہ کہ جس زمین کے جس حصے پر جس کسی نے یا جس قوم نے یا جس جماعت نے جو کیا ہے، اچھا یا برا، وہ حصہ اس گروہ کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں یا اس فرد کے بارے میں گواہی دے گی. مثلا ہمالیہ کی چوٹی کی آ کر میرے بارے میں تو گواہی نہیں دے گی، اس لیے کہ میں تو کبھی گیا نہیں ہوں. دے
میں نسبت ہی نہ دے، انتقامی نہ دے،
اس لیے اس کی کوئی نسبت میری طرف نہیں ہے. نہ میں نے کوئی اچھائی وہاں کی ہے، نہ میں نے کوئی برائی وہاں کی ہے.
انہیں کہ میرے تو محفل مرتضی نماز میں کنے محفل مرتضی بڑا شہادت ہے.
یا کہہ رہے ہیں کہ محفل مرتضی گواہی دے گی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی ہے، جو وہاں گئے ہیں.
انہیں کہ میرے مدینہ منورہ کنار قبر نبی اکرم اونجا بڑا شہادت ہے، انتصاب ہے.
جو لوگ پیغمبر اکرم کے روضہ شریف کی زیارت کے لیے وہاں چلے گئے ہیں، وہ روضہ کی جو زمین ہے وہ ان کی گواہی دے گی.
خب پس ببینید، انتصاب زمین به شخص مطرحه.
پس یہ ذہن میں رکھیے کہ زمین کی نسبت کس کی طرف ہے، جس کی طرف ہے اس کے بارے میں گواہی دے گی.
زمان ہم همین زمان جناب عیسی به من رفتی نداره، بر من شهادت میده. الان بر من شهادت، از زمان الان بر من شهادت.
اسی طرح زمان بھی ٹائملی، ٹائم گواہی دے گا، لیکن کن کی گواہی دے گا؟ جس ٹائم میں جو لوگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ السلام کے زمانہ، ہمارے یا حضرت موسیٰ کا زمانہ، یا حضرت پیغمبر کا زمانہ، ہم سے مربوط نہیں ہے، اس وقت میں تھا نہیں.
ببینید یه بحث کلی بود، یه بحث کلی. حالا میخوایم یه خط جزئیش کنیم برای تقریب به ذهن.
یه کلی بحث تھی، اس کی جزئیات کو ہم بیان کریں گے آپ کے مطلب ذہن کے قریب کرنے کے لیے.
خب روایات زیادی داریم، ببینید بنا دارم تمامش کنم. این روایات بنزا متعرض روایات خیلی نمیشه، فقط یه روایات آخرش تاریخ دارم که ببینیم چجور. روایاتی داریم که هر جا نماز بخونی عزیز من همونجا برای شهادت میزه.
کیا بات، بہت ساری روایتیں ہیں کہ ان کا مفہوم اور مضمون یہ ہے کہ انسان نے جس جگہ پر نماز پڑھی ہے وہ جگہ گواہی دے گی. جس جا نماز پڑھا تھا
منتصب خود،
جس جا نماز پر آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں وہ جا نماز بھی گواہی ہے.
مکہ رفتی، منا رفتی برای شہادت، عرفات رفتی برای شہادت،
منا گئے ہیں،
منا گئے روایات
روایات میں ہیں کہ منا
زیارت رفتی برای شہادت،
منا کی سرزمین، عرفات کی سرزمین، جہاں جہاں آپ گئے ہیں وہ زمین آپ کی گواہ ہے.
چرا؟ چون ہمیں دارائی شعور ہیں، ہمیں دارائی شعور ہیں، ہمیں دارائی ادراک ہیں.
بس منا کی زمین، عرفات کی زمین، جن زیارتوں کو آپ گئے ہیں وہاں کی زمین، جب یہ سب زمینیں گواہی دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور رکھتی ہیں.
ان روایات پہ اندازہ اس کے قابل احسان ہے، انقدر زیادہ
یہ اتنے زیادہ ہیں اس مضمون کے روایات، یعنی انسان نے جو عمل جہاں پر انجام دیا ہے وہ زمین اس کے عمل کی گواہ ہے. یہ اتنے زیادہ روایات ہیں کہ ان کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے.
لیکن اینا در یه باب واحدی جمع نشده.
لیکن کتب حدیثی میں ایک باب بنا کر ان حدیثوں کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کیا گیا ہے، الگ الگ ہیں.
در ابواب فقہ هست،
ابواب فقہ میں یہ روایات ہیں.
در ابواب زیارات هست،
زیارت سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا روایتیں آئی ہیں وہاں پر ہیں.
در ابواب ادعیه هست،
دعاؤں میں یہ مضمون ہے.
در قرآن پخش اینا،
قرآن مجید میں بھی یہ پھیلی ہوئی ہے، یہ بات قرآن مجید کے اندر.
یادتون باشه روایات خیلی زیاد،
یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت ساری روایتیں ہیں اس مضمون کی.
ای کاش کسی ہمت میکرد این روایات این باب رو در این جا جمع میکرد، یعنی در از ادعیه و نمیدونم فقه و جای دیگه و قرآن همه رو جمع میکرد در یک، خیلی خوب میشد.
کاش که کوئی محقق یه کام کرے که دعاؤں میں، زیارات میں، فقہ میں، قرآن مجید کے مختلف آیات، ان یعنی یہ تمام آیات و روایات جو زمین کے یا زمان کے انسان کے اعمال پر شاہد اور گواہ ہونے کا تذکرہ ہے، ان سب کو جمع کرتا ایک جگہ پر.
در روایات زمین کسی کے در یہ نماز مستحب بکھوں، جہاں مجھے زمین یہ بابا این روی من نماز مستحب بکھوں.
روایات میں ہے کہ کسی انسان نے اگر کسی جگہ پر جا کر ایک مستحب نماز پڑھی ہے تو وہ زمین گواہی دے گی کہ اس انسان نے میرے پاس آ کر یہ نماز پڑھی،
نماز غفیلہ رو خون،
یا نماز غفیلہ پڑھ لی مثلا،
نماز لیلت الرغائب رو خون،
یا نماز لیلت الرغائب پڑھی ہے،
حجشم همینه، جهادشم همینه، امر معروفشم همینه، همه به همه،
حج، جهاد، امر بالمعروف اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ برے اعمال بھی،
خب
برے اعمال کی بھی گواہ ہے زمین.
پس ببینید اجمالاً یا تو با که روایت نخوندیم برای که میخواییم تمامش بکنیم، یادتون باشد که روایات زیادی داریم که زمین شهادت.
پس ذهن میں رکھیے که بہت ساری روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کے اعمال پر زمین گواہ ہے.
یکی از شاهدان در قیامت قرآن ہے. قرآن شهادت
ہے. ان گواہوں میں سے ایک گواہ قرآن مجید ہے.
حالا روایات شهادت قرآن فراوان ہے.
شهادت قرآن کے حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ بھی فراوان ہیں، بہت زیادہ ہیں.
مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی،
مرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی میں
روایات رو نقل کرده،
روایتوں کو نقل کیا ہے،
روایت متعدد
اور وہ بھی متعدد روایتیں ہیں.
بنده از بین اون روایات متعدد یه دونش رو انتخاب کردم براتون عرض کنم.
قرآن کی گواہی کے حوالے سے جو متعدد روایتیں مرحوم کلینی نے نقل کی ہیں ان میں سے میں صرف ایک روایت بیان کروں گا.
انشاءاللہ این روایت رو ظرف نیم ساعت تمام،
اور انشاءاللہ آدھا گھنٹے میں اس روایت کے حوالے سے گفتگو پوری ہوگی.
در روایت ہم منزلت قرآن هست، هم ترسیم وضعیت قیامت.
اس روایت میں قرآن کی منزلت کے بارے میں بھی گفتگو ہے اور قیامت میں جو انسان کی وضعیت ہے اس کو بھی بیان کیا ہے.
ہم حضور قرآن در صحنه قیامت،
نیز عرصات محشر میں قرآن کس طرح سے حاضر ہوگا وہ بھی بیان ہے.
خب اینجا خب خیلی حرف بزنم ولی نمیدونم چطوره. خب حالا بگذاریم. در کافی جلد دوم،
کافی میں ہے جلد دوم،
علی ابن محمد ان علی ابن لب ان ابی جعفر علیہ السلام سند رو
وقت بچانے کے لیے سند کو چھوڑ دیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام. راوی این حدیث سعد خفاف
ہے. اس روایت کو حضرت سے نقل کرنے والے راوی کا نام سعد خفاف ہے.
چون
نزدیک
از ماه رمضان در آمدی بدی روایت خونده بشه. قال یا سعد تعلم القرآن.
حضرت نے سعد سے کہا کہ سعد قرآن کا علم حاصل کرو.
یادتون باشه علم یاد گرفتن قرآن، قرآن مرتبه داره، نمیدونم چجور بگم این قرآن مرتبه داره، از بالا تا اینجا هر کسی اهل هر جا بشه به همون اندازه قرآن رو دریافت.
انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی.
این قرآن کی دستاورد قرآن است که در زندان حروف آمده ها برای که ماها بپن.
حضرت نے فرمایا یا سعد تعلم القرآن، سعد قرآن کا علم حاصل کرو.
چرا؟
کس قرآن کا علم؟ آقا فرماتے ہیں قرآن کے مراتب میں مرتبے ہیں.
اگر ادراک
عندما
لدینا
العلی الحکیم سے لے کے قرآن نازل تک تا عربی المبین تک جو حروف کی قید میں ہیں، یہ تعبیر آگا کیا
حقیقت قرآن آمده زندانی شده
ان حروف کی قید میں ہے جو قرآن، جو حقیقت قرآنی یہاں تک مراتب ہیں. جو انسان جتنی بلندی پر پہنچے گا قرآن کی اس بلندی کو درک کرے گا.
بے معنی
بس سعد قرآن کا علم حاصل کرو. کون سا علم ہے؟ یعنی سعد جس بلندی میں پہنچے گا اس درجے کا علم.
ضرور
نہ یہ ہے، نہ یہ کہ مثلا کسی کے پاس جا کر مثلا حجہ کر کے قرآن پڑھنا سیکھو، یہ بھی بات نہیں ہے.
فَإِنَّ الْقُرْآن يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَ فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ نظر الیها الخلق. قرآن روز قیامت تجلی بسیار زیبا، بسیار خوبصورت، همه مردم رو میبینن.
جس انسان نے قرآن کی طرف دیکھا ہے قیامت کے دن قرآن مجید تجلی کرے گا خوبصورت ترین شکل میں،
یعنی حروف نہ مجھے تجلی حقیقت قرآن ہو،
تو وہاں قرآن نظر آئے گا خوبصورت شکل میں، یہ حروف خوبصورت ہوں گے؟ نہیں، حقیقت قرآن،
حقیقت قرآن یعنی ان حروف، ان حروف میرا کنار زندان قرآن ہمیں میرا کنار حقیقت قرآن تجلی میں
اگر یہ تشبیہ اگر اشتباہ نہ ہو، جس طرح سے جسم جائے گا روح حقیقت انسانی ہے، اسی طرح حروف بھی ہٹ جائیں گے اور حقیقت قرآن نظر آ جائے گی. اصل
نہیں میشہ تعلیم در بہترین صورت نظر الیہ
کیا بات ہے، مخلوق میں جس خوبصورت ترین صورت کو نظارہ کیا ہے یا دیکھا ہے، اس سب خوبصورتوں سے خوبصورت بن کر نظر آئے گا قرآن.
حضرت صحنے قیامت کو ترسیم میکنه.
پھر حضرت نے ارساط محشر کو بیان کیا ہے کہ میدان محشر کس طرح سے ہوگا.
والناس صفوف، ہمه مردم صف کشیدن.
قرآن انسانوں نے جس خوبصورت ترین صورت کو دیکھا ہے، شکل کو دیکھا، ان سب سے خوبصورت نظر آئے گا جبکہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے، صف یعنی لائن، لائنوں میں کھڑے ہوں گے.
صد و بیس ہزار صف، یعنی چه نمیدونی خود صحنه رو شما تصویر بکنید، 120,000
120,000 لائنیں ہوں گی.
امت محمد 80,000 صف، مال امت پیغمبر
120,000 میں سے 80,000 صفیں پیغمبر کی امت کی ہوں گی.
و 40,000 صف من سائر الامم،
اور 40,000 صفحه باقی پیغمبروں کی امتیں ہوں گی.
یادتون باشه این تجلی قرآن برای کفار ظاهرا نیست، برای مؤمنین ظاهرا، برای مسلمان ها و سایر امم هم که میان اونایی هستن که در زمان خود پیغمبرشون ظاهرا درست کار میکنن، الان ظاهر باید این باشه.
اچھا یہ جو بریکٹ میں بات کر رہے ہیں آبا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. کہہ رہے ہیں کہ ظاہراً ایسا ہے کہ کفار کے لیے قرآن کی تجلی نہیں ہے، یہ ایک، اور جو باقی امتوں کا تذکرہ ہے کہ 40,000 باقی پیغمبروں کے امت ہوں گے، وہ ظاہراً اس پیغمبر کی امت میں جو دیگر ادیان پر قائم ہیں وہ لوگ ہوں گے.
فَيَاتِي عَلَى صَفِّ الْمُسْلِمِينَ فِي صُورَةِ رَجُلٍ فَيُسَلَّمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ بِشِكْلِ اِكْمَاسِ میان سلام من نگاهی کنم باقی میشه
کہ جو قرآن پر اعتقاد رکھنے والے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے سامنے خوبصورت مرد کی شکل میں قرآن آئے گا اور وہ سلام کرے گا.
ثم يقولون لا اله الا الله العليم الكريم ان هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته. بله جو مسلمان بود خصوصیاتش میشناختیم،
که پھر یہ مسلمان وہاں پر جو 80,000 کی تعداد میں ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کون کتنے حقیقت اسلامی پر واقف ہوں گے، یہ مسلمان کہیں گے کہ ہم اس مرد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے اوصاف ہمیں معلوم ہیں، اس کی صفات ہمیں معلوم ہیں.
غیر انه کان اشد اجتهادا منا فی القرآن، جد و جهدش برای قرآن بیش از ما بود.
ها ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے سلسلے میں ہم سب سے زیادہ پرکار اور پرتلاش تھا یہ مرد.
فمن اونای اعطا من البهای و جمال و نور مولم نوته چون با قرآن اشنا بود خداوند به اون جلال و بها و نور و این قرار داده.
چونکه قرآن کے ساتھ یہ مرد زیادہ آشنا تھا لہذا خدا نے آج سب سے زیادہ آبرو خوبصورتی اور جمال عطا کیا.
ادراک مسلمین در اونجا همین قدر ها چون اینقدر از قرآن ادراک داشتن
وہاں مسلمان قرآن کے بارے میں اتنا ادراک رکھیں گے بس.
ما اینقدر ادراک داریم از قرآن دیگه نا کئی بیشتر داریم
کیونکہ خوب دقت کریں وہاں پر قرآن کا ادراک مسلمان اتنا ہی رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں وہ اتنا ہی ادراک رکھتے تھے اس سے زیادہ نہیں.
ثم یجاوز حق سیئات علی صف الشهداء
پھر یہ قرآن گزر جائے گا یہاں تک کہ شہداء کی لائن میں آئے گا.
فینظرون الیہ الشهداء
پھر شہداء اس قرآن کو دیکھیں گے.
ثم یقولون
اور وہ کہیں گے
لا الہ الا اللہ الرب الرحیم ان هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته و مشرب اینو میشناختیم جان فدا بود فدادار بود.
لا الہ الا اللہ الرب الرحیم یہ جملہ کہیں گے پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم اس کو جانتے ہیں یہ شہداء میں سے ہے اور جان فدا کرنے والوں میں سے.
غیر انه من شهداء البحر اما این شهداء دریا دل به دریا زد گفت ما تو دریا میریم می جنگیم غرقم شدیم بگیم رفت زنم دیگه.
یه اپنے دل کو دریا کے حوالے کر کے دریا میں اپنے وجود کو راہ خدا میں لٹانے والے شہداء میں سے یہ اس طرح سے کہیں گے.
فمن هناك اوتی من البهاء فالبر ما لم نعطه
کہ اس لیے خدا نے وہ فضیلت اور وہ قیمت عطا کی ہے کہ جو ہم میں سے کسی کو وہ قیمت اور فضیلت نہیں دی گئی.
ما تو این وصیت نامه شهدای جنگ تحمیلی داریم که از خدا درخواست میکنه که خدایا من آنچنان نابود بشم که قبریم از من نمانه نامونشانی از من در باشه.
ہمارے اس آٹھ سالہ جو جنگ تھی ایران کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے ایسے شہیدوں کے وصیت نامے کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں خدا سے اس طرح سے دعا کیا کہ پروردگارا ہمارے وجود کو اس طرح سے ذروں میں بکھیر دو کہ ہمارا کوئی نام و نشان نہ رہے.
قال فیتجاوز حتى یأتی علی صف شهداء البحر فی صورت شهید فینظر الیه شهداء البحر فیکثر تعجبهم
یہاں تک کہ یہ قرآن شہداء بدر کے پاس پہنچے گا اور جب شہداء بدر اسے دیکھیں گے تو ان کی تعجب میں اضافہ ہوگا.
اللہ ببینید قرآن صف مسلمین صف شہداء صف شہداء یہ بعد ہی داره مرتبه دی میکنه برای هر کسی به اندازه خودش اونا تجلی میکنه.
دیکھیں مسلمین کے پاس گیا ہے مسلمانوں نے اس کو ایک صورت میں دیکھا ہے شہداء کے پاس گیا ہے شہداء نے اپنے حساب سے دیکھا اپنی نگاہوں کے حساب سے شہداء بدر کے پاس گیا تو انہوں نے
قرآن بھی ملت سے خبر ہے. ثم یجاوز حتى یأتی صف النبیین والمرسلین فی صورت نبی المرسل
یہاں تک کہ وہ نبیین اور مرسلین کے پاس پہنچے گا قرآن اور جب انبیاء اور مرسلین دیکھیں گے تو وہ نبی مرسل کی شکل میں دیکھیں گے.
فَيَنْظُرُ النَّبِيُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ إِلَيْهِ فَيَشْتَدُّ لِذَلِكَ تَعْجُبُهُمْ بابا این دیگه چیه؟ انبیاء تعجب میکنن
جب انبیاء قرآن کو دیکھیں گے تو ان کے تعجب میں اضافہ ہو جائے گا یہ کتنا پرنور اور پربہا ہے.
ببینید قرآن ہے
تمثل قرآن رو ببینید در اون عالم چه خبره. و یقولون لا اله الا الله الحلیم الکریم ان هذا النبی مرسل نعرف او به سمت این وظیفته غیر انه اوتی فضلا کثیرا.
یہ انبیاء کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ایک نبی مرسل ہے اور اس کو ہم جانتے ہیں، منتہا آج اس کو ایک زیادہ فضیلت دی گئی ہے.
پس مسلمین شہداء، شہدائی بعد نبیین و مرسلین، ولی نمیشناسن عجیب درک اجمالی دارن.
پس مسلمین کے پاس جب یہ جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے مسلمان سمجھتے ہیں، اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ زیادہ مشہور تھا اس لیے زیادہ
خود بیان کرتے ہیں. فیعتمعون فیعتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میگن باید بریم از یک کس سوال کنیم، اون معرفیت میکنه این کیه.
تو شہداء کے پاس آیا، شہداء نے اپنے سے سمجھا، انبیاء اور مرسلین کے پاس آیا تو انبیاء اور مرسلین نے اپنے سے سمجھا، یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین حیرت اور تعجب میں پڑھنے کے بعد اس رفع حیرت اور رفع تعجب کے لیے پیغمبر اکرم کے پاس آئیں گے کہ کتنا نورانی ہے یہ.
فیسالون،
پھر پیغمبر سے پوچھیں گے،
فیقولون یا محمد من ھذا،
اے محمد ہم اس کو جانتے تو ہیں یہ نبی ہے مرسل ہے، لیکن یہ کون؟
این روایت اینجا، این روایت اگر این زمین میشه به حدیث سقله، ببینید چه خبر، ببینید چه خبر.
دیکھیں یہ روایت یہاں تک ہے لیکن اس کو ملائیے حدیث سقلین کے ساتھ، حدیث سقلین کے ساتھ، کہ حدیث ثقلین میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو عدرت کے ساتھ اپنے بعد چھوڑا ہے، اور جس کسی نے ان دونوں سے تمسک کیا وہ گمراہ نہیں ہوا، اور یہ دونوں لن یفترقا حالا، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کر دے کہ دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور ایک ترجمہ اس سے دقیق تر بعض بزرگان نے کیا اور آوازیں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فرق نہیں رکھتے ہیں،
جدا نہیں ہیں، دونوں ایک سے کیا ہیں،
ایک حقیقت کی دو شکلیں ہیں.
فیقولون یا محمد من هذا، چیه؟ فیقول لهم او ما تعرفونه،
پیغمبر ان سے کہیں گے کیا اسے جانتے نہیں ہو؟
فیقولون
نہیں، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں.
فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجت اللہ علی خلقه،
حضرت فرمائیں گے یہ خدا کی طرف سے حجت ہے اپنی مخلوق کے اوپر. دیکھ رہے ہیں قرآن حجت اللہ ہے، امیر المومنین بھی حجت اللہ ہے، لئی افتر خانہ، دونوں میں فرق نہیں ہے. خیو سلم،
خدا حافظ اینجا بانے خدا حافظ، سلام علیکم عربی،
پھر یہاں خدا حافظی کرے گا قرآن.
ثم یجاب مکرر از انبیاء،
اور انبیاء سے آگے بڑھ جائے گا.
حتی یاتی علی صفت ملائکه فی صورت ملک مقرب،
یہاں تک کہ فرشتوں کے پاس آئے گا تو فرشتے اس کو ایک ملک مقرب سمجھیں گے.
قرآن یا مسلم باشی ہے، قرآن نحنس بشیستا. خب فنظر ایلیه الملائکه،
ملائکہ اسے دیکھیں گے،
فَيَشْتَدُ تَعْجُبُ،
اور ان کے تعجب میں اضافہ ہوگا.
فَيَكْبُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْا مِنْ فَضْلِهِ،
اور جو فضل اس میں فرشتے دیکھیں گے اس فضل کو دیکھ کے ان کی حیرت بڑھ جائے گی.
فَيَقُولُونَ،
اور کہیں گے،
یہ توضیح مقدمہ دارم تو معنام کرم بیک ضمیر روایت ہے، تعالى ربنا و تقدس ان هذا لفظ الملائكه نعرفه به سبت و سبت غیر انه کان اقرب الملائكه الى الله عز وجل مقاما،
خدا متعالی و مقدس ہے ہم اس عبد کو جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آج ایک غیر معمولی فضل عطا فرمایا.
حالا ببینید مسلمین، شہداء، شہداء بعد، انبیاء، مرسلین میان خدمت امیر پیغمبر اکرم میپرسن، اونا میگه حجت الله، بیش از این حضرت نمیگه. بعد ملائکه اونا از خدا بود، خدا این که دیگه.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس کس طرح سے تجلی کر رہا ہے،
ہمیں ذرا نگاہ
قرآن تجلیات قرآن
ہمیں ذرا نگاہ
جو جس سطح کا ہے وہ قرآن کو اس سطح میں دیکھ رہا ہے. مسلمین اپنے سطح میں دیکھ رہے ہیں، شہداء اپنے سطح میں، شہداء عبادت اپنے حساب سے، انبیاء و مرسلین اپنے حساب سے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پاس آتے ہیں تو پیغمبر اکرم بھی ان کو فرماتے ہیں کہ یہ حجت اللہ ہے علی الخلق.
حالا ہمیں یہ خلائق دارن نگاہ میکنن،
دیکھا کہ تمام خلائق قرآن مجید کو دیکھیں گے.
ثم ین یجابر حتی ینتهی الی رب العزة تبارک و تعالی،
پھر فرشتوں سے گزرے گا اور حضرت احدیت تک پہنچے گا.
فیخر تحت العرش،
اور عرش کے نیچے
رو به زمین متواضع خاکسار،
یقیر رو خر موسی سائقہ، دیکھا ہے یقیر رو منہ کے بل گرنا، کسی کے سامنے خاضے ہونا، تحت العرش جا کر خدا کے سامنے خاضے ہو جائے.
فیونادی تبارک و تعالی،
خدا کی ندا آئے گی،
یا حجتی فی العرش،
اے زمین پر میری حجت،
و کلامی الصادق الناطق ارفع راسک،
اور اے میرے کلام صادق ناطق سر اٹھا لو،
و سر تعطی،
مانگو دیا جائے گا،
و اشفع تشفع،
کیا بات ہے، شفاعت کرو تمہیں شفاعت کا حق دے دیا جائے گا.
فیرفع راسک،
قرآن کا سر اٹھائے گا.
حقیقت قرآن اینه ها،
یہ ہے حقیقت قرآن.
فیقول الله تبارک و تعالی،
پھر خدا کہے گا،
کیف رأیت عباد، اینجا حرفای من شروع میشه، همه این مقدمات این روایت بر همین، کیف رأیت عباد،
دقت کریں، قرآن کو پیغمبر نے بھی کہا حجت اللہ ہے، خود خدا نے بھی کہا اے میری حجت میرے بندوں کے اوپر، اب خدا قرآن سے کہتا ہے کہ تو میری طرف سے حجت ہے، لہذا میرے بندوں کو کیسے پایا، کیسا پایا؟
فیقول یا رب منہم من ساننی و حافظ علی، اہدے ہی بودن کہ سیانت کردن از من، عبادت کردن از من.
قرآن کہے گا اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے میری حفاظت کی،
اگر از من گناہکار بپرسن بہترین کسی کہ حفاظت کرد بر قرآن، سیانت کرد بر قرآن در این زمان اخیر، کون میگم اینا؟
آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر
کل قرآن رو یہ سیانت،
اگر کوئی اس حقیر فقیر سے پوچھے کہ اس آخری زمانے میں سب سے زیادہ قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے، تو میں کہوں گا امام خمینی نے.
آیات جہادشو، آیات برواتشو، معاملی با اہل کتاب رو، میں تا آخر،
یعنی قرآن
مجید، مثل حکومتی قرآن رو،
قرآن مجید میں جتنے احکام تھے، ہر زمانے میں کچھ احکام پہ عمل ہوتا تھا، کچھ احکام باقی رہتے تھے، کچھ احکام پہ عمل ہوا، کچھ احکام بالکل عمل ہی نہیں ہوا. یہ امام خمینی کے زمانے میں تمام آیات احکام قرآن پر عمل ہوا ہے.
اللہم
آیات عبادات، آیات جہاد، آیات معاملات، آیات حکومت، آیات مثلا معاملہ با کفار، ان تمام آیات پر عمل ہوا ہے.
اس سیانت از قرآن،
یہ ہے قرآن کی حفاظت، یعنی عملی زندگی میں قرآن سے کام لینا.
راست یک کسی آمد، من ساده آمده بودم پاکستان، یا آقای آمد خدا رحمتش کنه آمد فرمود من دو دارم، من سه تا مسئله دارم. خب یه مسئله راجع به خمسه، یکی راجع به مسیحیت اسلامه، یکی هم راجع به شیعه و سنیه.
کہہ رہا میں جب شروع میں پاکستان آیا تھا تو ان شروع کے دنوں میں ہی ایک مومن آیا میرے پاس، وہ خدا کی رحمت کو گیا ہے، خدا اسے رحمت کرے، ابھی نہیں ہے. اس نے اگر کہا کہ ہاں میرے تین سوالات ہیں، مجھے جواب چاہیے. پوچھا کہ کیا سوالات ہیں؟ کہا خمس کے حوالے سے ہے سوال، ایک اسلام اور مسیحیت کے حوالے سے ہے، ایک شیعہ اور سنی کے حوالے سے. میں نے ان سے کہا کہ خمس کا مسئلہ رہنے دیں، وہ آسان ہے، پہلے ان دو مسائل کو چھیڑ دو، اسلام و مسیحیت کے حوالے سے کیا شبہ ہے آپ کو، اور سنی اور شیعہ کے حوالے سے کیا اشکال ہے؟ اچھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب پھر میرا کوئی سوال نہیں ہے. معلوم ہوتا سوال نہیں تھا، آزمائش تھی. بہت سو کے پاس گیا ہوں، جب یہ میں تین سوالات کرتا ہوں تو وہ ان دونوں کو چھوڑ کے خمس کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات، کہہ رہے کہ یہ کتنی آفت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن سے لے دے کے خمس سے متعلق جو آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں. باقی آیات قرآن کہاں گئے بھائی؟ آیات جہاد، آیات حکومت، آیات معاملہ با کفار.
اونا زندان رفتن داره، کتائی کردن داره، متهم شدن داره، جنگ داره، درد سر داره، نمیشه.
آیات خمس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اب ما باقی اگر آیات حکومت میں جائیں گے تو وہاں پر جناب جیل بھی جانا ہے، سولی پہ بھی چڑھنا ہے، سختیاں بھی اٹھانی ہیں. معاملہ با کفار کے پر آجت وہاں جان دینے کی نوبت آتی ہے، جہاد کی نوبت آتی ہے، یہ سارے معاملات ہیں.
صحیح ہے؟ اونی کہ بے ہمیں ہی عمل میں تو اس نے عرض ہے قرآن کہتے ہیں.
جس کسی نے ان تمام آیات پر عمل کیا ہو اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے. محافظ قرآن وہ ہے.
ضرور ومنہم بل من صان لمحافظ علی ولم یزل شیئا.
ہاں ان میں سے مثل امام رضی اللہ عنہ کہ بعض نے میری حفاظت کی اور مجھے محفوظ رکھا اور مجھ میں سے کوئی چیز کم نہیں کی، کوئی ضائع نہیں کیا.
وَمِنْهُمْ مَنْ زَيَّعْنِ فَاسْتَخَفَّ بِحَقِّ فَكَذَّبَ بِي.
یعنی کہ بعض نے مجھے ضائع کر دیا، میرے حق کو خفیف سمجھا اور مجھے جھٹلا دیا.
بله میرسد به آیات مبارزه، میبینه بیش خبری نیست. میرسد به اون صدا دیگه متمسک.
آیات مقابله و جهاد تک بات آ جائے تو قرآن کی طرف نہیں جائیں گے. یہودیوں کے خلاف یوم القدس کے حوالے سے اگر کوئی بات آ جائے بالکل بھی نہیں، قرآن کے قریب نہیں جانا ہے.
بعض آیات که چیه؟ آیات حجاب رو میخونیم برای مردم؟ نه
آیات حجاب مثلا بعض جگہوں پر بعض لوگ آیات حجاب سے کنار کشی اختیار کر جو اس سے معاملات گڑبڑ ہونے والے ہیں.
بعد اگر ہم رو در ممبر بزنیم خوب مردم بعض جو نمبر
اگر ممبر پہ حجاب کے بارے میں گفتگو کریں گے تو جنہوں نے بلایا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہے ضیاء علی،
امر بالمعروف نہی عن المنکر در سر داره،
میزبان ناراض ہوگا پھر آئندہ نہیں بلائیں گا. لہذا آیات حجاب نے بیان کرنا ہے. یہ ہے ضیاء علی،
آیات معروف امر بالمعروف عمل میکنی ضیاء علی،
یا امر بالمعروف کے آیات پر اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ ضیاء علی ہے.
معاملے با بچه و زن و اینها درست عمل میکنیم نه بابا زیانی همسایه
اپنے گھر بستگان اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو کیا ہم قرآن سے لیتے ہیں؟ لیتے ہیں اگر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے ہیں تو زیانی ہے. ہمسایوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ضائع نہیں ہے.
پس ببینید قرآن میاد بر ما شهادت میده. بله
دیکھا قرآن گواهی دے گا قیامت میں.
ادعی اصلا سانانی و حافظانی
خدا پوچھے گا کہ اے میری حجت، میرے بندوں کو کیسے پایا؟ خدا کہے گا ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے میری حفاظت کی، مجھے محفوظ رکھا، بعض نے مجھے ضائع کر دیا، مجھے خفیف بنا دیا، ہلکا کر دیا اور مجھے جھٹلا دیا. یہ گواہی ہے قرآن کی.
روایت خیلی طولانی ہے، من گفتم تو تمامش خلاصه. پس مقداری کم میکنم.
روایت طولانی ہے لہذا بعض چیزوں کو ہوا کہنے کے چھوڑ دیتے ہیں.
بعد میگه فیر جب قرآن رسا و فی صورت نخرا، اما قرآن یه تغییر چهره ای میده بعد از این حرفایی که با خدا میزنه، یه تغییر چهره میده.
تحت العرش اس خدو کی کیفیت اور خدا کی طرف سے اس طرح قرآن کے ساتھ کلام کے بعد قرآن پھر اپنے چہرے کو متغیر کرے گا، کسی اور شکل میں لے آئے گا.
وہ ایک صورت رنگ پریدے میں
رنگ پریدے یعنی پریشان حال، پریشان حال
مبصرہ اہل الجان ہمیں نہیں بینند
پریشان حال صورت میں جب نظر آئے گا تو سب دیکھیں گے.
فیات الرجل من شیعت الرجل باقر می فرماید الذی کان یعرفه و یجادل به اهل الخلاف.
این
یکی شیعه، یکی از شیعیانی که اهل این کار بود، قرآن شناس بود، با قرآن مهندس بود، نایبه بود و با قرآن مجادله میکرد، با دیگران مباحثه میکرد.
پھر ہمارے شیعوں میں سے امام باقر فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے ایک کہ جو قرآن شناس تھا اور اسی قرآن کے ذریعے سے اہل خلاف کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا،
قرآن میاد
قرآن ان کے اس شیعہ کے سامنے آئے گا. پھر یہ قرآن اس شیعہ سے کہا گا مجھے جانتے ہو،
روز قیامت قرآن میاد پس امام خمینی که منو میشناسی؟
جس کسی نے بھی دنیا میں قرآن سے ربط رکھا ہے اور اس طرح کا ربط
فینظر الیہ،
تو قرآن اس سے کہے گا مجھے جانتے ہو.
فینظر الیہ الرجل فیقول ما اعرفک یا عبداللہ،
اے عبداللہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں.
دو مرتبہ چہرہ عوض میکنے، منو میشناسی یا نہ؟
پھر چہرہ تبدیل کرے گا اور پوچھے گا اب بتاؤ مجھے جانتے ہو یا نہیں. ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے قرآن ہوں. اب یہ جملہ بہت کرامت جملہ ہے، غور کریں. قرآن اس وقت اس مومن سے کہے گا اے مومن، یہ جو تم راتوں کو سحر کرتے تھے، جاگتے تھے، وہ جگانے والا میں تھا. اور تمہاری عیش و راحت اور نیند کو میں نے خراب کیا ہے.
و سمعت الاذى انقدر طعنه بهت زدن،
اور میری وجہ سے تم نے اذیتیں اٹھائی ہیں، اذیتیں سنی ہیں.
و رجمت بالقول فی،
اور میرے بارے میں تم پر الزامات لگے ہیں. تم پر الزامات لگے ہیں میری وجہ سے.
درد سر داره. حالا ببینید چه بساطیه در اون آدم. بعد قرآن میگه علاوه این کل تاجر قد صوفا تجارته،
پھر قرآن کہے گا کہ یاد رکھو ہر تاجر اپنی تجارت سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن تو نے اس مومن سے کہا تو نے کیسی تجارت کی ہے؟
اور
قرآن اس مومن کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے حضرت احدیت کے پاس جائے گا. تو عالم ہے, تو بہتر جانتا ہے اس بندے کو, یہ بندہ میری وجہ سے اس نے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی دنیا میں. یہ سب تکلیفیں اس کو اس لیے پہنچی کہ یہ مجھ پہ عمل کرنا چاہتا تھا, قرآن کے مطابق چلنا چاہتا تھا. یہ میرے احکام پر عمل کرنے کے لیے تمام تکلیفیں اٹھا چکا ہے. اگر اس نے کسی سے دشمنی کی ہے تو وہ دشمنی بھی میری وجہ سے کی ہے. اگر یہ کسی سے محبت رکھتا تھا تو وہ محبت کا معیار اور کسوٹی بھی میں تھا, میرے لیے محبت کی ہے, میرے لیے اس نے غضب کیا ہے, بغض رکھا ہے. خدا کہے گا
ای بندے کے من داخل جنت من بجو فتخلی فی عبادستا,
اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا. کبھی بیان کیا ہے اس کو بھی آوانی جنتی کیا معنی رکھتا ہے, ابھی آپ دوبارہ تکرار نہیں کریں گے.
وَقْسُوهُ حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ وَتَفْتَجُوهُ بِتَارِ.
خدا حکم دے گا کہ اس کو جنت کے لباس میں سے پہنا دو اور اس کے سر پہ تاج رکھو, جنتی تاج.
فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ اُرِضَ عَلَى الْقُرْآنِ فَيُقَالُ لَهُ وَقْتِ هَمَّ كَرُوا بِكُنَن وَقَدْ لِبَاسُ الزِّيَا تَاج بِذَلِكَ تَأَوَّى ذِكَاهُ دَاعِ الْجَهَانِ.
جب اس کو لباس پہنایا جائے گا, تاج پہنایا جائے گا, پھر اسے قرآن کے سامنے لایا جائے گا. قرآن سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس بندے کو جو تمہارا دوست ہے جس کی سفارش لے کے آئے ہو, اس کے ساتھ خدا نے جو معاملہ کیا ہے اس سے راضی ہو گئے؟ قرآن سے کیا بات ہے, کیا زبردست شفیع ہے. قرآن کہے گا کہ پروردگارا اور بڑھا دو, یعنی یہ کم ہے اس کے لیے. شفاعت دیکھیے قرآن کی, اور بڑھا دو.
حضرت ہو بولا سر, روایت خیر چھوڑا نہیں ہے, ہر چیز ہر بھی رکھ کے قرآن ہم در قیامت, قرآن هم در قیامت هم شکایت می کند هم شفاعت می کند هم اهل خودش رو به طرف خدا می کند.
شکایت والی باتیں تو نقل نہیں کی آقا نے, لیکن یہ معلوم ہے کہ قرآن شکایت بھی کرے گا.
اون روایت شو نمی
کنی, اون روایت نہیں بیان کیا. اور قرآن شفاعت بھی کرے گا, اور قرآن اپنے اولیاء کو خدا کے پاس بھی لے جائے گا.
خلاصش پس یکی از شاهدان در قیامت قرآن دنگنه ساننی حافظ علیه همه چیز.
مختصر یه که قرآن
این باب
قیامت کے گواہوں میں سے ایک ہے.
این باب باب واسعی ہے, ما هم بیشتر از این یه روایت که برای تو خوندیم دنبال نمی کنیم.
آپ نے دیکھا کہ ایک روایت میں ہی اتنا ٹائم لگا, تو اس باب میں بہت ساری روایات ہیں, ان تمام روایات کو پڑھیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا.
فقط همین یه دونه روایت رو بسیم براتون بکنیم، این روایت هم در کافیه.
ایک روایت ہم نے پڑھی وہ بھی کافی میں ہے.
بولا صحیح. خداوند انشاءاللہ قرآن رو خصممون قرار نده.
الهی امین.
السلام علیکم و رحمت الله.